أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. سورة بقرة کی آیت نمبر 222 اور 223 ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی ناپاکی کے ایام سے متعلق حکم ذکر فرمایا ہے. قرآن پاک میں احکام مردوں سے متعلق بھی ہیں، خواتین سے متعلق بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کو بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں. تو اس لیے کچھ مسائل وہ ہیں جو خاص عورتوں سے متعلق ہوتے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ کہ جس میں دونوں شریک ہیں، یہاں ذکر کیا گیا ہے. ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے نبی، آپ سے وہ حیض کے ایام، حیض کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں کہ اس زمانے میں عورت کے قریب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. قل، تو آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ہوا ادن، کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے یا گندی چیز ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، لہذا تم ناپاکی کے ایام میں، حیض کے زمانے میں عورتوں سے علیحدہ رہو. ولا تقربوهن، اور ان سے قریب مت ہو. حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فإذا تطہرن، پھر جب وہ اچھی طرح پاکی حاصل کر لیں. فأتوهن، تو تم ان کے پاس آ سکتے ہو. من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ویحب المتطہرین، اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں ہیں، تمہاری لیے کھیتی ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، تو تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جہاں سے تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے کچھ بھیجا بھی کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلمو، اور تم جان لو. انکم ملاقوہ، کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، قیامت میں اللہ کے سامنے تم کو حاضر ہونا. وبشر المؤمنین، اور مؤمنین کو خوشخبری سنا دو. پہلا جو حکم ہے وہ اس پس منظر میں ہے کہ ناپاکی کے ایام سے متعلق یہود و نصارہ میں بے اعتدالی پائی جاتی تھی. یہودی تو بالکل اچھوت سمجھا کرتے تھے، خواتین اگر ناپاک ہو جائیں تو ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے، ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کو چھوتے نہیں تھے، گھر کے ایک زمانے میں، گھر کے ایک کونے میں ان کو ڈال دیتے تھے، بالکل ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے. دوسری طرف عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا، کرسچنز کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ناپاکی کے ایام میں بھی قریب ہو جایا کرتے تھے، جو تعلقات منع ہیں وہ تعلقات قائم کر لیا کرتے تھے. تو صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں تو یہ دونوں تھے، اور دونوں طرح کی باتیں سننے میں آتی تھیں. تو اس لیے آ کر اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اس بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ کیا ان سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، یا پھر اس کی کوئی حد ہے، کوئی لمٹ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں آیت نازل فرمائی کہ یسألونک عن المحیض، کہ ان ایام کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ ایک ناپاکی کا زمانہ ہے، وہ گندگی کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ان سے علیحدہ رہو. اس سے متعلق ایک تو مسائل بہت ہیں، اور دوسرے یہ ہیں کہ باریک مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک گزارش اس موقع پر یہ بھی ہے کہ خواتین کو خاص طور پر اپنے متعلق جو احوال ہوتے ہیں تو وہ کسی سے معلوم کر لینے چاہیے، اپنے شوہروں کے واسطے سے ہو، یا پھر آن لائن اہل حق کے جو ادارے ہیں، جو دارالافتاء ہیں، ان کو صورتحال لکھ کر شرعی اعتبار سے مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے، اپنے اعتبار سے. ہر ایک کے اعتبار سے مسئلہ، ہر ایک کی صورتحال الگ ہوتی ہے، تو مسئلہ بھی اس اعتبار سے الگ ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے یہاں پر ایک حکم تو یہ بیان فرمایا کہ اس زمانے میں عورت سے قریب نہیں ہو سکتے. اب وہ زمانہ کتنا زمانہ ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو لمٹ ہمارے ہاں ہے وہ لمٹ ہے کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں. اور اس سلسلے میں عورتوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں. جس عورت کی جو عادت ہو جائے اتنے عادت کے ایام کے مطابق ان سے علیحدہ رہا جائے گا. تو جب تک ان کا زمانہ یہ چلے گا ناپاکی کا اس وقت تک ان سے علیحدہ رہنا ہے. اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی لمٹ ہو سکتی ہے وہ 10 دن سے ہو سکتی ہے. 10 دن سے زیادہ اگر کوئی عورت ناپاک رہتی ہے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو حکم یہ ہے شریعت کی نظر میں کہ بھئی وہ ناپاک نہیں, یعنی 10 دن کے بعد وہ ناپاک نہیں ہوگی. وضو کرتے رہے گی, نماز ادا کرتے رہے گی, وضو کرتے رہے گی, دیگر عبادتوں کو ادا کرتے رہے گی, جو بھی پاکی سے متعلق عبادت ادا کرنا ہو وہ ادا کرے گی. ان ایام میں جو حکم خاص طور پر عورتوں سے متعلق ہے وہ ایک تو نماز سے متعلق ہے, ناپاکی کے ایام میں نماز پڑھنا منع ہے. دوسرا حکم روزوں سے متعلق ہے کہ رمضان میں اگر کسی سے کوئی ایام شروع ہو جائیں تو پھر روزے نہیں رکھیں گی وہ. البتہ نمازوں کی قضا نہیں ہے, روزوں کی قضا ہے. نماز کی قضا نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر مہینہ یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور عورت کو اگر ہر مرتبہ قضا کرنے کا حکم دیا جائے دن کی 5 نمازیں تو بڑی مشقت ہوتی ہے اس پر. تو اس لیے شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ نمازیں جو ہے نا اس کے لیے معاف رہیں گی. بقیہ روزوں کے روزے ظاہر سی بات ہے کہ سال میں صرف ایک ہی مرتبہ ہیں مہینے کے, وہ بھی 30 روزے ہوتے ہیں. 30 دن میں زیادہ سے زیادہ عورت کے اگر ایام مانتے ہیں ہم تو 10 دن ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو اس لیے اور 11 مہینوں میں رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں 10 روزے رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے شریعت نے روزے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ روزے رکھنے پڑیں گے, البتہ نمازیں اس کے معاف رہیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمانے میں ان سے علیحدہ رہو. ولا تقربوهن حتى يطهرن, کہ ان کے قریب مت ہو یہاں تک کہ خوب پاکی حاصل کر لیں وہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکی کے حاصل کرنے تک ان سے قریب نہیں ہو سکتے, آدمی کے لیے جائز ہی نہیں ہے. پاکی کے حاصل پاکی کب حاصل ہوگی تو میں نے ذکر کر دیا ایک علامت جو عام طور پر حدیثوں میں ذکر کی جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری میں روایت بیان کی ہے, وہ یہی ہے کہ عورتیں اس وقت تک ناپاک سمجھی جائیں گی جب تک یہ سلسلہ رہے گا اور جب تک کہ خالص سفیدی کو نہ دیکھ لیا کریں, وہ سفید مادے کو جب تک نہ دیکھ لیا کریں اس وقت تک ناپاک رہیں گی. جب وہ مادہ نظر آ جائے تو پھر پاک ہو جائیں گی, تو پھر غسل کریں گی, اس کے بعد شوہروں سے قربت کی جائے گی. پھر تو اللہ نے یہاں پر فرمایا ولا تقربوهن حتى يطهرن, ان کے قریب مت ہو یہاں تک کہ خوب پاکی حاصل کر لیں. سوال یہ ہے کہ ان ایام میں شریعت نے منع کیوں کر دیا کہ آدمی قریب کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت ساری حکمتیں ہیں, اللہ نے اس کو تو اس حکمت کو بیان نہیں کیا, لیکن ایک حکمت جو آیت سے اور علماء نے جو بیان کی ہے اور آیت سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ مرحلہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے خود خاتون کے لیے, عورت کے لیے. ان ایام میں قربت کرنے سے خود اس کو تکلیف میں ڈال دینا ہے, تو اس لیے شریعت نے منع کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ زمانہ گندگی کا زمانہ ہے, ان ایام میں قریب ہونے سے ہو سکتا ہے کہ آدمی کے دل میں تکبر اور نفرت پیدا ہو جائے, تنفر اور نفرت پیدا ہو جائے, دوری پیدا ہو جائے. اور شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ بھئی میاں بیوی میں کسی قسم کی دوری رہے, اس زباری زندگی خوشگوار زندگی گزرے. تو اس حکمت کے پیش نظر شریعت نے منع فرمایا ہے کہ ان ایام میں بالکل بھی قریب نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کب تک قریب نہ ہو, حتیٰ یطہرن, یہاں تک کہ پاک ہو جائیں. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پاکی کے زمانے میں قریب ہونا چاہیے, ناپاکی کے زمانے میں نہیں. کیونکہ پاکی کے زمانے میں تعلقات جو ہے نا یہ بڑے خوشگوار ہوتے ہیں. اس میں ایک لطیف اشارہ اس جانب بھی ہے, ایک تو یہ ہے کہ پاک اور صاف رہنا چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ تعلقات میں بھی اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مرد بھی صاف ستھرا ہو اور عورتیں بھی جو ہے نا صاف ستھری ہوں. یہ آپسی ازدواجی زندگی کی خوشگواری کا باعث بنتی ہیں. ایک دوسرے کا میلا کچیلا رہنا, گندی حالت میں رہنا, صاف ستھرا نہ رہنا, یہ تنفر کا دوری کا سبب بنتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا مردوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہ تم لوگ عورتوں کے لیے اپنے آپ کو, عورتوں کے لیے تم لوگ بھی جو ہے نا مردوں کی جو نسبت ہوتی ہے وہ زینت اختیار کرو, صاف ستھرے رہا کرو. بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں اس وقت پڑ گئی تھیں جب ان کے شوہر جو ہے زینت اختیار نہیں کیا کرتے تھے. جیسے ہم چاہتے ہیں ہمارے اپنے مقابلے میں ہم چاہتے ہیں کہ بھائی صفائی ہو, ستھرائی ہو, زینت ہو, اسی طرح وہ بھی انسان ہیں, ان کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے. تو ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین اصول یہ ہے کہ آپسی تعلقات جو ہے اس وقت صحیح طریقے پر نکل بھی سکتے ہیں کہ جب جو ہے نا دونوں طرف سے صفائی کا, پاکیزگی کا, نظافت کا اہتمام ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأْتُوهُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے قریب آؤ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ دیکھیں شریعت نے ملاقات کا جو راستہ بتایا ہے، طریقہ بتلایا ہے، وہ یہ جو فطری طریقہ ہے اس طریقے پر قریب ہونے کا حکم دیا ہے، غیر فطری طریقوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فطری طریقے سے مراد یہ ہے کہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں اولاد ہوتی ہے، اس طریقے میں اولاد کا حصول نہیں ہوتا تو اس طریقوں سے بچنے کا حکم ہے۔ خاص طور پر غیر فطری طریقہ جو قوم لوط کا عمل تھا، اس سے شریعت میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کا باعث قرار دیا اور فرمایا کہ ایسا شخص ملعون ہوتا ہے جو اپنے تقاضوں کو، اپنی طبیعی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتا ہو۔ تو اس لیے قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے اس طریقے پر اپنی بیویوں کے قریب ہو، اور جو اللہ نے حکم دیا وہ حکم اسی طرح کا دیا ہے کہ فطری طریقے سے آدمی اپنے طبیعی خواہش کو پورا کرے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے، انسان کی طبیعت ہے، جذبات ہے، تو بعض دفعہ آدمی اپنے جذبات کے تحت ایسی حرکتیں بھی کر دیتا ہے، اپنی خواہش کے تحت ایسی حرکتیں بھی کر دیتا ہے جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہوتی، جو شریعت میں صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، مثلاً ناپاکی کے ایام میں قربت اس نے کر لی، اب بلند تو جانا نہیں چاہیے، قریب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی قربت کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اس لیے آگے توبہ کا حکم ہے کہ اگر کسی سے کوئی لغزش ہو جائے تو توبہ کر لے، ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں اگر ناپاکی کے ایام میں کوئی شخص قریب ہو جائے عورت کے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ صدقہ بھی کر دیا کرے، ویسے تو کوئی کفارہ نہیں ہے اس کے لیے، کفارے کے طور پر دینا ضروری ایسا نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ توبہ ہے کہ شریعت کے حکم کے خلاف ورزی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، خاص طور پر ابتدائی زمانے میں، اگر کوئی یعنی فوراً ہی جو ہے ناپاکی کا سلسلہ شروع ہوا اور مرد نے قربت کر لی تو ایک دینار صدقہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور آخر زمانے میں کوئی قربت کرتا ہے تو آدھا دینار، لیکن یہ کوئی شرعی واجب مقدار نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے طریقے پر، اپنی استطاعت کے مطابق گناہ کی تلافی کے لیے، گناہ کی معافی کے لیے صدقے کا اہتمام کر لے تو علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، بقیہ کوئی بات طے نہیں ہے اور واجب نہیں ہے آدمی کے اوپر کہ یہ کرنا ضروری ہے، لیکن بہرحال بچنا چاہیے۔ اچھا ایک بات، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا بالکلی یا عورت سے اس زمانے میں دوری اختیار کرنا ہے یا پھر اس کی شکل کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بھائی جو یعنی جس جو قربت ہوتی ہے کہ جس سے اولاد ہوتی ہے وہ طریقہ منع ہے، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک استفادہ کرنا یہ آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جس میں سے آدمی اگر اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے تو اس کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک تو اللہ توبہ کو پسند کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ پاک رہنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، تو اس لیے اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جیسے ہی ناپاکی کے ایام گزر جائیں تو فوراً غسل کر کے پاک ہو جائیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ زیادہ دیر تک اس حالت میں نہیں رہنا چاہیے کہ ناپاکی کا سلسلہ چل رہا ہے، کوتاہی بڑی ہوتی ہیں خواتین میں، مرد حضرات میں بھی اس بات کی کوتاہی ہوتی ہے، پاک نہیں ہے، نماز چھوٹ گئی، فجر آ گئی، ظہر آ گئی، ناپاک ہے، چھٹی میں ہے، چل ہی رہا ہے، بعض دفعہ یہ صورتحال لوگ بیان کر دیتے ہیں اس طرح، تو اندازہ ہوتا ہے ہم کو، ایسی صورت فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، ناپاکی کی یعنی ناپاکی کی حالت میں ہے، دن گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے، نمازوں کے اوقات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، عورت ناپاکی ہی کی حالت میں ہے، مرد ناپاکی کی حالت میں ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ تو اس لیے جب غسل واجب ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے آدمی غسل جو ہے نا کر لے، وقت نماز کا تاخیر کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا ہے کہ نماز قضا ہو جائے، اتنی تاخیر کرنا کہ بھائی نماز قضا ہو جائے یا دیگر عبادتوں میں جو ہے نا فرق آنے لگے تو پھر وہ تاخیر جائز نہیں ہے۔ فی نفسی ہی آدمی اب جیسے رات میں اگر مثال کے طور پر غسل واجب ہو گیا تو فجر تک مؤخر کر سکتا ہے، فجر میں غسل کر کے آ جائے نماز کو، یہ لیکن اب غسل نہیں کیا، فجر کی نماز بھی نکل گئی تو پھر آدمی گنہگار ہوگا، ناپاکی کا گنہگار الگ ہوگا، نماز کے قضا کرنے کی وجہ سے گنہگار الگ ہوگا وہ۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اللہ پاک کے مزاج، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کو پسند فرماتے ہیں، اور دین اسلام میں پاکی کا ایک مستقل شعبہ ہے، پاکی کا ایک مستقل پہلو ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے، صفائی اللہ کو پسند ہے، ان اللہ نظیف یحب النظافہ۔ تو اس لیے یعنی ایک تو صفائی کے پھر درجے ہیں الگ الگ، ایک تو واجب ہے غسل کرنا، کبھی مرد پر ضروری ہو گیا، کبھی عورت پر ضروری ہو گیا، اس کے علاوہ بھی جمعے کے لیے غسل کو مسنون قرار دیا گیا، اس کے علاوہ بالوں کی صفائی کا حکم ہے، ناخنوں کی صفائی کا حکم ہے، مسجدوں کو صاف رکھنے کا حکم ہے، گھروں کو صاف رکھنے کا حکم ہے، کپڑوں کو صاف رکھنے کا حکم ہے، اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں ساری پاکیاں شامل ہیں۔ چونکہ ایک سیاق میں یہ بات چل رہی ہے تو اس لیے خاص طور پر یہاں پر مخصوص حالت سے پاکی مراد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اور احادیث میں جہاں پاکی کا ذکر فرماتے ہیں تو وہاں پر دوسری پاکیاں، دوسری صفائیاں بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا مردوں کو بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ خود ہم بھی صاف رہیں، ہمارے کپڑے بھی صاف رہیں، ہمارے گھر بھی صاف رہیں، ہماری ہر چیز صاف ستھری رہے۔ اس سے بڑی طبیعت میں نشاط ہوتی ہے، بڑی چستی رہتی ہے طبیعت میں، مزاج میں چستی پیدا ہوتی ہے، عبادتوں میں جو ہے نا آدمی کا مزہ آنے لگتا ہے۔ گندگی جتنی ہوتی ہے تو آدمی کی عبادتوں سے مزہ چھن جاتا ہے، عبادتوں کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی، عبادتوں میں مزہ نہیں آتا۔ جتنا زیادہ صاف ستھرا رہیں گے آپ، اتنا زیادہ آپ کی عبادت میں جو ہے مزہ آنے لگے گا۔ پھر تو فرمایا کہ وہ یحب المتطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ہر طرح کی پاکی بندے کو چاہتے، ظاہری پاکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی گندگی تمہارے اوپر لگی ہوئی نہ ہو، اور باطنی بھی پاکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ غسل واجب ہو جائے تو غسل کر لو، وضو واجب ہو جائے تو وضو کر لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کے درجے میں ہیں، اور تم اپنی کھیتیوں سے آؤ جہاں سے تم چاہتے ہو، اور اپنے لیے، اپنے آپ کے لیے آگے بھی بھیجتے رہا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کو ملنا ہے، اور انہیں بھی آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہود کا ایک نظریہ یہ تھا، ایک خیال ان کا یہ تھا کہ آدمی طبعی جو طریقہ ہے، فطری جو طریقہ ہے، اسے اختیار سے تو عورت سے قربت کرے، لیکن آئے پیچھے سے تو اس صورت میں بچہ جو ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ ان کا ایک نظریہ، ایک خیال تھا، اور بعض ازواج، بعض خواتین کو اس سلسلے میں اشکال بھی ہوا کہ آدمی ہم کو جو ہے بالکل سامنے سے نہ آئے، دوسرے رخ سے آ کر ہم سے قربت کرے، تو اسلام میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، کیا ہے مسئلہ؟ یہودیوں میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے، لیکن کیا اس کی حقیقت کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس پس منظر میں یہ آیت نازل فرمائی اور یہ بتلا دیا کہ اگر فطری طریقے پر خواہش پوری ہو رہی ہے تو چاہے جس سمت میں تم اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہو پورا کر سکتے ہو، لیکن شریعت نے جو ضابطہ بیان کیا ہے اولاد کے حصول کا، اس طریقے سے آنا چاہیے، غیر فطری طریقے سے اپنی طبیعی خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کا سیدھا سا مطلب یہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تو تمہارے لیے کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم ان ناشئتم، تو تم اپنی بیویوں کے پاس جس سمت سے چاہو آ سکتے ہو، جس طرح چاہے آ سکتے ہو، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ اس کے اندر فطری جو تقاضا ہے اولاد کے حاصل کرنے کا، اور جس طریقے میں اولاد حاصل ہوتی ہے اسی طریقے پر اپنی خواہش کو پوری کی جائے، پورا کیا جائے۔ یہاں اس آیت سے علماء نے اور بھی فائدوں کی طرف، اور بھی نکات کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ نے عورتوں کو کھیتیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تشبیہ میں ایک حکمت جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کھیتی کے ذریعے فصل اگتی ہے، آدمی اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کے اندر اس کو بوتا ہے، اس کے ذریعے فصل اگتی ہے، فصل کاٹتا ہے، پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس طرح تشبیہ دینے میں اس جانب اشارہ ہے کہ عورتوں کے ذریعے بھی شریعت میں توالد اور تناسل مقصود ہے، کہ ان کے ذریعے حصول اولاد کی کوشش کی جائے۔ جس طرح کھیتی سے آدمی پھل کو چاہتا ہے، کھیتی سے آدمی غلے کو چاہتا ہے، کھیتی سے آدمی زمین سے اگنے والی چیزوں کو چاہتا ہے اس میں بیج ڈال کر، تو اسی طرح عورتوں کے ذریعے بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اولاد کے حاصل کرنے کی فکر کی جائے۔ اس آیت کے اس لفظ کے ذیلے میں مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے ہمارے ہاں جو فیملی پلاننگ کا تصور پایا جاتا ہے اس کی تردید ہوتی ہے۔ ہمارا مزاج عمومی یہی ہے کہ بچے کم ہونا چاہیے، بچے کم ہوں تو اچھا ہے، جتنے بچے کم ہوں اتنا اچھا ہے، چھوٹا پریوار سکھی پریوار کہتے ہیں نا، کہ جتنے اولاد کم ہیں، جتنے بچے کم ہیں، سکون کی زندگی گزرے گی ہماری، عافیت کی زندگی گزرے گی، ٹینشن نہیں ہوں گے وغیرہ۔ لیکن شریعت میں اولاد کی کثرت مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرتے وقت میں اس وصف کو ملحوظ رکھنے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے، اور فرمایا کہ الفاظ حدیث یاد نہیں آ رہے ہیں، ابھی نہیں ذہن میں ہیں، زبان پر نہیں آ رہے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کیا کرو، اور محبت کرنے والی عورت سے نکاح کیا کرو، اور پھر آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب تمہاری کثرت ہوگی تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں میں فخر کروں گا، پھر میری امت زیادہ ہوگی تو میرے لیے فخر کا باعث ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کون نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں فخر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت اور اکرام ہو وہ نہیں چاہتا. تو اس لیے اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے, شریعت کا منشا یہ ہے. اچھا, اس کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں, ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی فیملی پلاننگ کرتا ہے. اچھا, یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فیملی پلاننگ کا ایک طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں مکمل طریقے پر اولاد کے سلسلے کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. وقتی طور پر, عارضی طور پر, یا ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس سے اولاد کا سلسلہ رک جائے, تو عارضی طور پر اس کی گنجائش ہے. لیکن آپریشن کرا کر بالکل یہ سلسلے کو ختم کر دیا جائے, بند کر دیا جائے, یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے پرمانینٹلی طور پر, تو شریعت اس کی گنجائش نہیں دیتی. ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں. عارضی طور پر اگر کیا جا رہا ہے تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے. آدمی ٹھیک ہے عارضی طریقے پر احتیاط کر لے, کسی وجہ سے, طبیعت کی وجہ سے, اور 50 قسم کے مسائل ہوتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ لگے ہوئے, خواتین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو رک جائے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن پرمانینٹلی طور پر ایسا طریقہ اختیار کرنا یہ جائز نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اولاد سے رکنے کے سلسلے میں واقعتاً آدمی کو مجبوری ہونی بھی چاہیے. بہت سے لوگ جو ہے صرف اس نیت سے یا اس وجہ سے کہ بھائی اگر اولاد ہو جائے گی, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, جاب نہیں ہے, تو اس وجہ سے اولاد سے رک رہے ہیں. اس کے کھانے پینے کا نظم کیسے کریں گے, اس کے اخراجات کیسے پورے کریں گے, اس کے دوا وغیرہ کے مسائل کیسے حل ہوں گے, تو اس لیے اولاد ہی کے سلسلے میں پہلے میں سیٹل ہو جاؤں, پہلے پیسہ میرے پاس جمع ہو جائے. تو اس لیے بہت سے لوگ رکتے ہیں اور تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ حمل ٹھہرے ہی نہیں, پریگننسی ٹھہرے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمایا کہ اگر یہ اس وجہ سے, اس نیت سے اگر کوئی شخص اولاد کے حاصل کرنے سے رک رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. پھر ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کا قتل مت کیا کرو. اور صورت حال ہمارے یہاں یہی ہوتی ہے کہ حمل ٹھہر جاتا ہے تو جا کر جو ہے ابارشن کروا لیا جاتا ہے اس کا. جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے. اور اگر مفلسی کے ڈر سے اگر کوئی کر رہا ہے, جاب نہیں ہے, ملازمت نہیں ہے, مالی وسائل نہیں ہے, ذرائع نہیں ہے, تنگی ہے, تو پھر اس حالت میں ابارشن کروانا جائز نہیں ہے, اس حالت میں رکنا جائز نہیں ہے. کیونکہ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ پر ہے, رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی رزق دیتے ہیں, اللہ پاک جانوروں کو بھی رزق دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی, ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی, ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے نا کوئی ذریعہ معاش اختیار کی, یہ کوئی ذریعہ معاش وہ اختیار نہیں کرتے. اللہ پاک ان کو کھلا رہے ہیں, اللہ پاک ان کو کھلا رہے ہیں. اور ہم حیرت کریں گے کہ کس کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے ہیں, ہم کو اندازہ نہیں ہے کن کن مخلوقات کو کھلاتے ہیں, کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے ہیں, کس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا. اس وجہ سے رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, رزق کی ذمہ داری تو اللہ پر ہے. تو اس لیے اس نیت سے اگر کوئی رکتا ہے کہ بھائی بچے کھائیں گے کیسے, جاب میرے پاس نہیں ہے, پیسے میرے پاس نہیں ہے, ان کے اخراجات کیسے میں اٹھاؤں گا, تو پھر اس طریقے پر اگر کوئی رک رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. آدمی کو ہمت کرنا چاہیے, اللہ پاک دروازے خود ہی کھولتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب سے ہمارے گھر میں یہ بچی آئی ہے تب سے رزق کے دروازے کھل گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تب سے بچہ ہمارے گھر میں آیا تب سے رزق کے دروازے کھل گئے. آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے, اللہ پر اعتماد کر کے آگے بڑھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے بھی ضرور ہیں. اللہ کے ذمے میں ہے یہ. تو اس لیے گنجائش اس معنی کر ہے کہ عورت کو تکلیف ہے, حمل کے مسائل ہیں, بچے کے مسائل ہیں وغیرہ, تو اس پس منظر میں اگر کوئی وقتی طور پر ہم پریگنینسی نہ ٹھہرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن جہاں تک ہو سکے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ, شریعت کا منشا یہ ہے, شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اولاد کے سلسلے میں جتنا ہو سکے آدمی جو ہے آگے بڑھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم, یہ تمہاری عورتیں تمہاری بیویاں ہیں, فاتو حرثکم من ناشئتم, تو تم اپنی بیویوں کے پاس آؤ جہاں سے تم چاہتے ہو. ایک علماء نے ایک اور نکتہ بھی یہاں پر لکھایا, وہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو جس طرح کھیتی جو ہوتی ہے انسان کی, تو کھیتی میں ظاہر سی بات ہے کہ بیج بونے کا ایک زمانہ ہوتا ہے, بیج ڈالنے کا ایک زمانہ ہوتا ہے. ہر موسم میں اگر بیج ڈالیں گے تو فصل نہیں اگے گی اس سے. تو فرمایا کہ اسی طرح عورتوں سے بھی قربت کرنے کا ایک زمانہ ہے اور قربت نہ کرنے کا ایک زمانہ ہے. قربت نہ کرنے کا زمانہ یہ ہے کہ آدمی ناپاکی کے ایام میں قریب نہ جائے ان کے, اور اس کے بعد جو ایام گزر جائیں تو پھر جو ہے نا قریب جا سکتا ہے. تو کھیتی سے تشبیہ دینے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانب کو اشارہ کیا ہے کہ قریب ہونے میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ بھائی کون سا وقت مناسب ہے, کون سا وقت مناسب نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وقدموا لانفسکم, اور تم اپنے لیے اعمال کو آگے بھیجا بھی کرو. یہاں پر اپنے لیے اعمال کو آگے بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا منشا یہ ہے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی اولاد کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہی اولاد آخرت میں اجر کا باعث ہو جاتی ہے. ان کی صحیح تعلیم ہو گئی, صحیح تربیت ہو گئی، ان کے اخلاق جو ہے نا اچھے ہو گئے، ماں باپ نے ان کی تربیت صحیح معنی میں کی، پرورش صحیح معنی میں کی، تو یہی اولاد بڑی ہو کے دعا کرے گی، یہی اگر ان کو علم سکھا دیا جائے تو یہی اولاد کا علم جو ہے نا آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، یہ دعائیں کرے گی ان کے حق میں، یہ استغفار کرے گی ان کے حق میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی جب قربت کر رہا ہو تو اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ایک تو پاک دامنی مقصود ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اولاد حاصل کرنے کی نیت ہو، تو یہی اولاد آدمی کے لیے آخرت میں ذخیرہ آخرت کے طور پر کام میں آئے گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے نیک اعمال کو آگے بھیجا کرو۔ نیک اعمال کو آگے بھیجنے میں ایک شکل یہ ہے کہ اولاد کو پیدا کرو، اور اولاد پیدا کر کے ان کی صحیح تربیت کرو، تو یہ تمہارے لیے آگے بھیجے جانے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہے۔ پھر اور علماء نے ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں جو احکام ذکر کیے جا رہے ہیں کہ ناپاکی کے ایام میں قریب نہیں ہونا ہے، اس زمانے میں دور رہنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان احکام میں شریعت کے حدود کی اگر رعایت کی جائے تو یہی نیک اعمال بھی آخرت میں ذخیرے کے طور پر کام آئیں گے، اس کے لیے شریعت کی پابندی ہو گئی۔ کیونکہ آدمی اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرتا ہے، جنسی تقاضا طبی تقاضا پورا کرتا ہے، تو اس پر بھی ادر و ثواب ہے جبکہ نیت صحیح ہو۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم جو ہے اپنی بیویوں سے جب اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں تو اس پر اجر ملتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں، اگر تم اپنی وہی خواہش کسی اور جگہ پورا کرو گے، حرام جگہوں میں کریں گے، تو گناہ ہوگا نہیں ہوگا؟ صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ گناہ کیوں نہیں ہوگا، گناہ تو ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب تم گناہ سے بچ کر حلال اور جائز طریقے میں اگر اپنی خواہش کو پوری کرے گے تو سب ثواب کیوں نہیں ملے گا پھر؟ تو اس لیے جائز طریقے پر اگر آدمی اپنے طبی تقاضے کو پورا کرتا ہے اور اس میں گناہ سے بچنے کی نیت ہوتی ہے، ناپاکی سے بچنے کی نیت ہوتی ہے، شریعت کے حکم کی رعایت ہوتی ہے، تو پھر یہی اعمال اس کے لیے آخرت میں بطور ذخیرہ کام آنے والے ہوں گے، یہی اعمال اس کے لیے آگے کام آنے والے ہیں۔ تو وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا، اور جان لو کہ اللہ سے تم ملنے والے ہو قیامت میں۔ عموماً اللہ پاک نے جہاں کوئی حکم دیا ہے تو وہیں پر تقوی اختیار کرنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ کسی بھی حکم پر عمل اسی وقت ممکن ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں ہو آدمی کے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، قیامت کا اگر یقین نہیں ہے تو پھر کوئی آدمی عمل نہیں کرے گا، پھر تو کافروں کی طرح زندگی گزاریں گے، پھر مشرکوں کی طرح زندگی گزاریں گے کہ یہی زندگی ان کے لیے سب کچھ ہے، تو اس لیے اپنی منمانی طریقے پر وہ زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تبھی یہ جو احکام ذکر کیے جا رہے ہیں ان احکام پر عمل کرنے میں تمہارے لیے آسانی ہوگی، ان احکام پر تم عمل کر سکو گے۔ وبشر المؤمنین، اور نبی آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شریعت کی رعایت کرنے والے ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہے عمل کرنے میں، اور شریعت کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں تو اللہ سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے، تو ان کے لیے بشارت نہیں ہے، ان کے لیے پھر اللہ کا عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں میں کہ تم نیکی کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، یا لوگوں کے درمیان میں صلح کرو گے، بے شک اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں نازل ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی سے ان کی کچھ ناراضگی ہو گئی، تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب میں کبھی ان سے بات نہیں کروں گا، کبھی ان کے اچھے اور برے میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بات چیت ہے، نہ ان کے پاس آنا جانا ہے، نہ ان کے اچھے اور برے میں شریک ہوں گا، قسم کھا لی اس بات کی۔ ظاہر سی بات ہے ہم بھی اس طرح کرتے ہیں، اس سے میں آ کر قسمیں کھا لیتے ہیں، دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے، اولاد سے قسمیں کھا کر تعلقات ختم، قسم کھا لی اب زندگی بھر ان کا منہ نہیں دیکھنا ہے، اب زندگی بھر فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھنا ہے، زندگی بھر فلاں کے گھر میں جانا نہیں ہے، ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ تو بہرحال صحابی نے ناراضگی کی وجہ سے قسم کھا لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، اور آیتوں میں بیان فرمایا کہ نیکی کرنے کے مقابلے میں، تقوی اختیار کرنے کے مقابلے میں، اور لوگوں کے درمیان میں صلح کے معاملے میں اللہ کی قسموں کو نشانہ نہ بناؤ، یعنی اللہ کی قسم کھا کر نیکی کرنے سے مت رکو، اللہ کی قسم کھا کر تقوی اختیار کرنے سے مت رکو، اللہ کی قسم کھا کر لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرنے اور تعلقات بنانے سے مت رکو، یعنی کسی اچھائی کو نہ کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں اور قسم کھا کر رہے ہیں، قسم اس چیز کی کھا رہے ہیں جس سے اللہ منع کرتا ہے۔ لپا فرما دیں گے یہ کیا ہے بھائی؟ تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ اس طرح ہماری قسمیں کھا کر جو ہے نا یہ عہد مت کیا کرو کہ فلاں سے نیکی سے فلاں سے بات نہیں کریں گے، فلاں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے، فلاں کے ساتھ ملیں گے نہیں، اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مت کرو۔ سوال یہ ہے کہ جب اس طرح کے آدمی قسم کھا لے تو کرے گا کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی قسمیں کھانے کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسی قسم کھا لے تو آدمی توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ قسم اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا لے کہ بھائی میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، اور اس کام کا کرنا بہتر ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بات نہ کرنے کی قسم کھائیے, شریعت میں شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے, شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے. شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ بھائی بات کرے آدمی, تعلقات کو لوگوں کے ساتھ نبھائے, لوگوں کے ساتھ اصلاح ہو, محبت ہو, حسن سلوک ہو, صلہ رحمی ہو, شریعت تو یہ چاہتی ہے. اب اگر کوئی اس کے خلاف میں قسم کھا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کا مزاج بھی نہیں ہے, شریعت چاہتی بھی نہیں ہے. تو جو بہتر ہے آدمی اس کو کرے, چاہے اس کی قسم کو توڑنا پڑ رہا ہو. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ قسم کو توڑ دے گا, قسم کھا لی کہ نہیں کروں گا, بات جا کر بات کر لے, قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ ادا کر لے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح ایک قسم کھا لی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تھی نا, منافقین نے تہمت لگائی تھی نعوذ باللہ من ذالک, بدکاری کی عائشہ پر, اللہ پاک نے سورہ نور میں ایک رکو نازل فرمایا حضرت عائشہ کی طہارت اور برات کے سلسلے میں, پورا ایک رکو نازل کیا گیا اور اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ نیک لوگوں کے بارے میں, متقیوں کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی بری خبر سننے میں آئے تو یقین نہیں کرنا چاہیے اس کے. علماء نے وہاں سے ایک ضابطہ نکالا کہ اولیاء اللہ جو لوگ ہوتے ہیں, نیک لوگ جو ہوتے ہیں, بزرگان دین جو ہوتے ہیں, بڑے لوگ جو ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں اگر کوئی خبر سننے میں آئے تو فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے اس کا, خبر غلط بھی ہو سکتی ہے. تو عائشہ پر تہمت لگ گئی. وہ تو اس تہمت میں جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھانجے یا بھتیجے بھی تھے, وہ شامل ہو گئے, وہ انجانے میں شامل ہو گئے. اور انجانے میں شامل اس طرح ہو گئے کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا انہوں نے شروع کر دیا, نعوذ باللہ یہ واقعہ ہو گیا, یہ واقعہ ہو گیا, حالانکہ غلط واقعہ تھا وہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ, اور وہ پہلے ان کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کیا کرتے تھے, ان کا نان نفقہ کھلانا پلانا خرچہ حضرت ابوبکر ہی اٹھایا کرتے تھے. تو جب یہ دیکھا کہ میری اللہ نے آیتیں نازل فرما دی ہے عائشہ کی برات اور طہارت کے بارے میں, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس بات کو پھیلانے میں, اس الزام اور بہتان کو پھیلانے میں شریک ہیں, تو قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی ان کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک نہیں کروں گا. جو میں ان کو خرچہ دیا کرتا تھا وہ بند, جو ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا تھا وہ بند, جو صلہ رحمی ہوتی تھی وہ بند. تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی سورہ نور کی, ولا یأتلی اولی الفضل منکم وسعت ان یؤتوا اولی القربا, کہ جو فضل والے لوگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, جو قسمیں کھا لی ہیں اس بات کی کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے, تو اپنی قسموں کو توڑے, یہ بہتر نہیں ہے. تو پھر انہوں نے قسم توڑ دی. تو مسئلہ یہی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورہ تحریم میں ہے نا, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی اور قسم کھا کر شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, کہا تھا کہ آئندہ کبھی قسم میں شہد نہیں پیوں گا. ایک واقعہ ہے تفصیل سے. تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ حرام کیوں کر رہے ہیں اپنے اوپر, شہد تو حلال ہے اور آپ اپنے اوپر اس کو حرام کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی اس طرح کی آدمی قسم کھا لے تو قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے. اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ تو قسم کا کفارہ یہی ہے کہ غلام آزاد کر دیا جائے, اگر غلام ہے کسی کے پاس, اس زمانے میں تو غلام نہیں ہے. تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, صبح اور شام 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا 10 مسکینوں کو, 10 محتاجوں کو 10 جوڑے بنا دے, یا پھر جو ہے نا 10, یا پھر اگر اس کے بھی استطاعت نہیں ہے تو آخر درجہ یہ بچتا ہے کہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھ لے. اللہ پاک نے فرمایا کہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین, اس میں آیت مبارکہ میں اللہ نے پھر یہ احکام ترتیب بار بار بیان فرمائے. تو ان میں سے یہی ہے کہ بھائی 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا ان کو کپڑے پہنا دیا جائے, اگر اس کی استطاعت کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ 3 دن کے روزے رکھ لے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. پھر آگے قسم سے متعلق ایک اور بھی آیت ہے. تو بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم, اور اے لوگو تم اپنی قسموں کے لیے اللہ کی ذات کو نشانہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو نشانہ نہ بنایا کرو. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نام ہی کا نشانہ بن گیا, یہاں تو اللہ کا نام لے کر اللہ کے حکم کے خلاف میں, اللہ کے منشے کے خلاف میں کام نہ کرنے کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو اللہ کو نشانہ مت بناؤ اپنی قسموں میں کہ تم نیکی کرو گے, تقوی اختیار کرو گے اور لوگوں کے درمیان میں صلح کرو گے. تو اس بات کے کرنے سے اللہ کی قسم کھا کر مت رکو, ان کاموں کے کرنے سے اللہ کی قسم کھا کر مت رکو. اللہ سمیع علیم, اللہ سننے والے بھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں. یہاں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اللہ اولاً تو قسم کھانا نہیں چاہیے, جہاں تک ہو سکے قسم سے دور رہنا چاہیے. قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت عظمت والی چیز ہے, ہم کو نہیں معلوم ہے اللہ کی ذات, ہم کو نہیں معلوم ہے اللہ کی بڑائی, اللہ کی قدرت ہم جانتے نہیں ہیں. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بہت اونچی ہے, ان کا نام تو بہت اونچا ہے. تو دنیا حقیر دنیا کے لیے, دنیا کی چیزوں کے لیے اللہ کے نام کا استعمال بالکل بھی مناسب ہی نہیں ہے. یہ اسی لیے حدیثوں میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ محتاج جو فقیر لوگ اللہ کے نام کا حوالہ دے کے مانگتے ہیں نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ مت مانگا کرو, کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو. حضور نے فرمایا کہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, یعنی بھیک کے لیے اللہ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ پوری دنیا اور اس پوری دنیا کے اندر جو مخلوقات بستی ہیں, ساتوں آسمان ساتوں زمین, ان کی پوری حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. لفظ خود فرماتے ہیں, حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نزدیک ساری مخلوقات کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, اور ہم دو ٹکے پیسوں کے گیری اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام استعمال کرتے ہیں, کبھی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں, کبھی کوئی اور قسم کھا رہے ہیں, اللہ کا نام کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کا نام اتنا عظیم ہے, اتنا قیمتی ہے, اتنا بڑا ہے, اس حقیر سی دنیا کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے نام کو استعمال کیا کرے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے علاوہ, چونکہ قسم کھانے میں عظمت کا پہلو ہوتا ہے, بڑائی کا پہلو ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے. کہتے ہیں نا, آپ کے والدین کی قسم, میرے والدین کی قسم, میرے سر کی قسم, تیرے سر کی قسم, قسمیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی, حتیٰ کہ نبی کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے, حتیٰ کہ انبیاء کی قسم کھانا بھی جائز, صرف اللہ کی قسم کھانی ہے, کیونکہ عظمت جو ہے نا, بڑائی ہے, کبریائی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو علماء نے اس وجہ سے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی اللہ کا نام بڑا ہے, تو اس لیے دنیا کی چیزوں کے لیے اس کا استعمال ہی نہ کیا جائے. تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح قسمیں کھا کر اللہ کے نام کو نشانہ بنا کر نیکی کرنے سے مت رکو, تقوی اختیار کرنے سے مت رکو, لوگوں کے درمیان میں مصالحات کرنے سے, تعلقات کو نبھانے سے مت رکو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں, جانتے ہیں کہ جو آدمی جس قسم کی قسم کھا رہا ہے اور کس کس چیز کی قسم کھا رہا ہے, اللہ پاک جانتے ہیں. اس کی قسم صحیح ہے یا نہیں ہے وہ اللہ پاک جانتے ہیں, قسم صحیح ہے یا غلط ہے وہ اللہ جانتے ہیں. صحیح ہے تو ٹھیک ہے, اگر غلط قسم ہے تو پھر آدمی توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے. اس کے بعد قسم سے متعلق اور بھی باتیں ہیں, تو انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے, جمع ہونے کو قبول فرمائیے, قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, قرآن کو صحیح پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان فرمائیے, قرآن پاک کو سمجھنا بھی آسان فرمائیے, قرآن پاک پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرمائیے, قرآن کی سی یا اللہ قرآن پاک کے مطابق ہماری زندگی کو عملی زندگی بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائیے. یا اللہ بڑوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, چھوٹوں کی شفقت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, اپنی عظمت اور نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, تقوی اور خشیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. یا اللہ ہم تمام کے جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے, حاجتوں کو پورا فرمائیے, ضرورتوں کو پورا فرمائیے, تمام قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہمیں جو بیمار ہیں ان سے صحت عطا فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائیے, یعنی جو بے نکاح ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائیے, دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر فرمائیے, دونوں جہاں کی عزتیں ہمارے لیے مقدر فرمائیے, دونوں جہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, قبر کی زندگی بھی آسان فرمائیے, قبر کے سوالات بھی آسان فرمائیے, حشر کی زندگی ہمارے لیے آسان فرمائیے. یا اللہ, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرمائیے, حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے, پل صراط کا مرحلہ آسان فرمائیے. یا اللہ, جنت نصیب فرمائیے, جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.